بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کا پیش لفظ پیش خدمت ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ کتابوں میں کوشش کی کہ مسلمانوں کو ثقلین، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے قرآن و عترت علیہ السلام، بریکٹ کلوز، کی طرف واپس لاؤں اور ان سے چاہا کہ گمراہی سے نجات اور ہدایت کی ضمانت کے لیے ان دونوں، یعنی قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوا ہے اور معتبر و مورد اعتماد راویوں نے اپنی صحاح و مسانید میں سنی و شیعہ دونوں ہی سے نقل کیا ہے۔ میں نے اس مطلب پر کافی بحث کی، حتیٰ کہ بعض افراد یہ خیال کرنے لگے کہ ہماری اساس اصحاب کی تحقیر اور ان کی بے عدالتی کو ثابت کرنے میں منحصر ہے، لیکن خداوند عالم گواہ ہے کہ میری غرض صرف یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کروں، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی سے پورا اسلام سامنے آتا ہے۔ اسی طرح منزلت اہل بیت علیہ السلام کا بھی دفاع کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ قرآن، وہ بھی قرآن کے ہم پلہ و ہم رتبہ ہیں۔ جس نے بھی ان کو پہچانا قرآن کو پہچانا، اور جس نے بھی ان کو نظر انداز کیا اس نے قرآن کو نظر انداز کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس کی گواہی دی اور اسی پر زور دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب میں ان مسلمانوں پر ثابت کروں گا جو 20ویں صدی میں جی رہے ہیں، مختلف ناموں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اسلام تک رسائی پیدا کریں اور اس پر عمل کریں۔ ان کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی واجب ہے۔ وہ حقیقت جس سے یہ گریزہ ہیں یہ ہے کہ قرآن و سنت دونوں ہی میں تاویل و تحریف کی گئی ہے۔ قرآن کو مختلف معنی میں تاویل کیا گیا تاکہ اس کو شریعت کے حقیقی مقاصد سے دور کر دیں، اور سنت میں جعلی احادیث داخل کر کے تحریف کر دی گئی۔ لہٰذا آج قرآن کی جو تفسیر ہمارے پاس ہیں وہ اسرائیلیت یا بعض مفسروں کی ذاتی اجتہاد سے خالی نہیں ہے، جو اس بات کے معتقد ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کتب احادیث اس درجہ جھوٹ اور تحریف کا شکار ہوئی ہیں کہ کسی پر بھی 100% اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معصوم آئمہ علیہ السلام اور رہبروں کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صرف وہ ہیں جو کتاب خدا کی تفسیر اور احکام خدا کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور صرف وہی احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تبدیلیوں، تحریفوں اور شبہات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج مسلمانوں کی آخری خواہش سلف صالح کی جانب واپسی ہے تاکہ ان دونوں تشریعی ماخذ کو ان سے حاصل کریں، اور چونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سب سے افضل ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان سے بین و واضح دلیل و برہان طلب کریں، جو انسان کے لیے بہانے کی راہ کو بند کر دیتی ہے، اسے قانع کر دیتی ہے اور قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صرف حسن ظن کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ استقامت اور نیک رویہ بھی فہم کے صحیح ہونے اور غلطی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کا در جناب امیر المومنین علیہ السلام اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کماس میں، لوگوں کے ہاتھ میں حق و باطل ہے، سچ و جھوٹ، ناسخ و منسوخ، عام اور خاص، محکم اور متشابہ ہے۔ جو چیز لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہے، جس پر حدیث بیان کرنے والے نے گمان کیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جھوٹ باندھا، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے بھی آمدن میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں اس نے اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کر لی۔ اور تمہارے لیے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ صرف اور صرف چار ہیں۔ نمبر ایک، دو چہرے رکھنے والا جو کہ اظہار ایمان کرے لیکن بظاہر مسلمان ہو، گناہ سے نہ ڈرے اور دل میں خوف نہ رکھتا ہو، آمدن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور خوف نہ کرے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس کی بریکٹ میں ہے بیان کی ہوئی حدیث کو قبول نہ کریں اور اس کی باتوں کو سچ نہ سمجھیں، لیکن اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہو تو اس کو دیکھنا اور سننا چاہیے اور اس کی باتوں کو محفوظ کرنا چاہیے، اس کے کہے ہوئے کو قبول کرنا چاہیے۔ خدا نے تم کو منافقوں کے متعلق بتایا ہے اور جس طرح ان کی قلعی کھلنی چاہیے خدا نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام جن پر خدا کی رحمت ہو اپنی جگہ رہ گئے، اور لوگ جھوٹ و تہمت کے ذریعے گمراہوں کے سرغنہ اور جہنم کی طرف دعوت دینے والوں سے نزدیک ہو گئے۔ انہوں نے ان منافقوں کو عہدوں پر مامور کیا اور لوگوں کے امور کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہی کے ہاتھوں دنیا کو ہتھیایا، اور لوگ تو وہاں جاتے ہیں جہاں بادشاہ اور دنیا رخ کرتی ہے، مگر یہ کہ خدا محفوظ رکھے ان چار میں سے یہ ایک ہے۔ نمبر دو، کچھ حدیث نقل کرنے والے ایسے ہیں جو حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں لیکن جس توجہ سے سننا چاہیے نہیں سنتے اور غلط بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل عمدن نہیں ہوتا۔ جو حدیث اس کے پاس ہے اس کو بیان کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو پتہ ہوتا کہ اس نے حدیث سننے میں غلطی کی ہے تو ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، اور اگر خود اسے معلوم ہوتا کہ یہ حدیث غلط ہے تو اس کو بیان کرنے سے گریز کرتا۔ نمبر تین، اور تیسرا وہ ہے جس نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم فرمایا اور پھر اس کی نفی کر دی، لیکن اس نفی کرنے کا عمل اسے نہ ہو سکا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی نفی کی اور بعد میں اس کا حکم فرمایا لیکن وہ اس حکم سے بے خبر ہے، لہذا جو حکم ہوا اس کی تو اسے خبر ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کی اسے خبر نہیں ہے، چونکہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے تو وہ اسے ترک کر دیتا، اور جس وقت مسلمانوں نے اس سے حدیث سنی اگر جانتے کہ منسوخ ہو چکی ہے تو اسے ترک کر دیتے۔ نمبر چار، اور چوتھا شخص وہ ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دیتا، خدا سے ڈرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، غلطی کبھی مرتکب نہیں ہوتا، جو کچھ اسے یاد ہے وہی ہے جسے اس نے سنا ہے، اور جو کچھ سنا ہے بغیر کسی کمی اور اضافے کے وہی روایت کرتا ہے، پس ناسخ کو ذہن میں محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا، اور منسوخ بھی جو ذہن میں تھا اس سے پرہیز کیا، خاص و عام کو سمجھا، محکم و متشابہ کو پہچانا اور ہر ایک کو اسی جگہ پر قرار دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک خاص گفتگو ہوتی ہے اور ایک عام گفتگو ہوتی ہے، ممکن ہے کوئی سننے کے بعد نہ سمجھ پائے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہتے ہیں، پس سننے والا تاویل کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کلام کو سمجھے یا اس کے مقصود کو جانے یا نہ جانے کہ یہ کیوں بیان ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب تو اس طرح کے نہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور اس کے معنی کو معلوم کریں، بلکہ وہ تو منتظر رہتے تھے کہ کوئی صحرائی عرب پہنچے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اس طرح انہیں بھی معلوم ہو جائے، لیکن یہ بات میرے ساتھ نہ تھی، میں نے حدیث کے معنی کو دریافت کیا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ روایتوں میں اختلاف کا سبب یہی مذکورہ باتیں ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے نہج البلاغہ خطبہ 215۔ امیر المومنین و سید الخطبہ کی اس گفتار سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے مواخذ تک پہنچنا اور شریعت کے مقاصد کو درک کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا اور خود امام علیہ السلام اور دیگر اصحاب زندہ تھے اور احادیث کی تصحیح اور اس کا تصفیہ کر سکتے تھے۔ ایسے میں امام علیہ السلام کی روایت کی کیفیت سے متعلق امام علیہ السلام کی تحلیل کو پیش نظر رکھیں تو مذکورہ بالا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پھر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد امت اور مختلف مذاہب کے درمیان اختلاف کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے پیش نظر ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ کسی گروہ کی تائید یا رد کرنے سے پہلے پوری احتیاط اور دقت سے کام لے، اور اگر میں نے اپنی گزشتہ کتابوں اور علمی اور تاریخی تحقیق میں ثابت کیا کہ اثناشری امامیہ شیعہ ہی کامیاب اور نجات پانے والا گروہ ہے اور اسلام کی صحیح راہ کو واضح کرتا ہے، تو یہ وہ دوا نہ تھی جو میری زندگی میں تبدیلیوں کے سبب موجودہ صورتحال کی پیداوار ہو، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوئی اور جسے جھوٹ اور تحریف سے محفوظ سچی تاریخ نے ثابت کیا ہے، اور وہ عقل کے جسے خدا نے دلیل کو درک کرنے اور تشخیص دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس نے اس حقیقت کی طرف ہدایت پائی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بشارت دو، ان بندوں کو جو کسی بات کو سنتے ہیں تو بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کی خدا نے ہدایت کی ہے اور وہی عقل مند ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 18۔ اور جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو کنارے چھوڑ دیا ہے اور بالآخر عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، ان کے متعلق فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا اگر ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عقل رکھتے، تو ہرگز جہنمیوں اور دوزخیوں کا حصہ نہ بنتے، سورہ ملک آیت نمبر 10۔ ان سب کے باوجود میں نے اپنی کتابوں میں جن جن روشن دلیلوں کو پیش کیا ہے اس کے برخلاف بعض ایسے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے، خدا انہیں معاف کرے، گویا وہ عقل و دماغ سے نہیں پڑھتے بلکہ احساسات سے مطالعہ کرتے ہیں، لہٰذا جو ان کے منشا کے مطابق ہوگا اور ان کی خواہش سے میل کھاتا ہے اسے ہی پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو چیز بھی ان کے عقیدے کے مخالف ہو اس کی مخالفت کریں اور جو کچھ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے اس کی اہانت کریں۔ بہرحال ہم ان مومنین میں سے ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں، وہی ہدایت جو کشتی نجات ہے، لہٰذا ہمیں آخر تک ناامید نہیں ہونا چاہیے اور مرتے دم تک انہیں خیر و خوشبختی کی طرف دعوت دینا چاہیے، جو سوائے جاویدانی بہشت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے، اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین و مددگار ہو۔ بریکٹ میں نہج البلاغہ خطبہ 205 اور خطبہ 203۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، ہاں اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا کہ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ بریکٹ میں نہج البلاغہ خطبہ 206، اردو خطبہ 204۔ میں نے اپنی گزشتہ کتابوں میں اسی روش کو اختیار کیا ہے جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی ہے، لہٰذا میں ہرگز ناسزا کہنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کے اعمال کو بیان کیا اور ان کے احوال کو پیش کیا تاکہ حق سے ناآشنا حق کو پہچان لیں۔ لیکن ان افراد کے متعلق کیا کریں جو اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتے کہ صحابہ کا نام لوں اور ان کے اعمال کو کسوٹی پر پرکھوں، اور چارہ بھی کیا ہے کہ اس کے بغیر ہرگز حق پہچانا نہ جائے گا۔ ہاں اپنی 7ویں کتاب میں کوشش کروں گا کہ صحابہ کا نام نہ لوں، حتیٰ کہ ان کے اعمال کا بھی تصفیہ نہ کروں، بلکہ صرف اہل بیت علیہ السلام اور شیعوں کے حق پر ہونے کے استدلال پر اکتفا کروں، اور ایسی جدید روش کو اختیار کروں جس سے عام طور سے لوگ راضی ہوں، اگرچہ میں یہی سوچتا ہوں کہ سب کو راضی کرنا ایک محال کام ہے۔ بہرحال میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دستے دعا ہوں کہ جس طرح وہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے مجھے توفیق دے، وہ مسلمانوں کو خیر کی طرف ہدایت کرے اور ہمیں اور ان کو حق پرستی پر گامزن کرے اور ہمارا خاتمہ بخیر فرمائے۔ اپنے پروردگار کی رحمت کا نیاز مند محمد تیجانی سماوی۔